तो सूरतुल मआरिज हम इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। पीछे हमने सूरतुल हाकम कमल कर ली थी इससे पहले, और इससे पहले सूरतुल कलम यानी 29वां पारा हमने शुरू किया है। तीन एसेंशियल्स फॉर वुमेन क्लास में हमने तफसीर के सब्जेक्ट में सबसे पहले 30वां पारा मुकम्मल किया था। तो आप में से अक्सर नए लोग हैं तो उन्होंने वो तो मिस कर दिया, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग वेबसाइट के ऊपर हमारी पड़ी हुई है। तो अगर कोई 30वें पारे के तफसीर क्लासेस को सुनना चाहे तो वेबसाइट हमारी है rememberallah.org, rememberallah.org। उसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको क्लासरूम्स का एक लिंक नज़र आएगा, तो उसमें दीन एसेंशियल्स फॉर मेन की क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। लेकिन मेन में भी बिल्कुल वही सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी जो कि वेमेन को पढ़ाई जाती हैं। तो इस वजह से इवन ख़वातीन भी जो हैं वो अगर मेन की क्लासेस की रिकॉर्डिंग सुन लें तो उनका भी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद फिर हमने 29वां पारा शुरू किया और अब ये इसी सूरत में पढ़ रहे हैं। म्यूट कर दीजिएगा प्लीज़ शाहीन साहब, आप म्यूट हो जाइए, या आप म्यूट कर दीजिए इनको रानी साहब। अच्छा, तो सूरतुल मआरिज हमने शुरू कर ली थी पिछली क्लास में। अब हम बाकायदा खुतबे के साथ क्लास का आगाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج। तो इन तीन आयात का तर्जुमा बनता है कि सअल सائلن मांगा एक मांगने वाले ने, बे अजाब वाक़, एक वाक़ होने वाला अजाब, ठीक है, यानी उस ही एस्ट फॉर इट, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि ही एस्ट फॉर इट, उसने खुद तलब किया, मांगा। तो एक काफिर ने इस तरीके से अल्लाह ताला से अजाब की दुआ करी थी। अब इस अजाब के बारे में दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लिल काफिरीना लैस लहू दाफ़ुन, कि ये जो अजाब है वो काफिरीन के लिए ऐसा है कि ये हटेगा नहीं उनके ऊपर से, दफा दूर नहीं होगा उनके ऊपर से, ठीक है, क्योंकि ये अजाब जो है ना, जहन्नम का अजाब या क़यामत के दिन का अजाब, ये तो गुनाहगार मुसलमानों पर भी होगा, ठीक है, गुनाहगार ईमान वाले मुसलमान उन पर भी अजाब होगा, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर से ये ईमान की वजह से बिल आखिर दफा हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन काफिरीन के ऊपर से ये कभी भी दूर नहीं होगा। सही है, ये बात क्लियर है सबको, पता है ना ये बात सबको। लिल काफिरीना लैस लहु दाफिउन मिनल्लाहि ज़िल मआरिज, और ये अजाब किसकी तरफ से दिया जाएगा उनको? अल्लाह की तरफ से दिया जाएगा जो कि मआरिज वाला है। ज़िल मआरिज का बताया था पिछली क्लास में, जी का मतलब होता है वाला और मआरिज का मतलब होता है दर्जों वाला, ठीक है। तो यहाँ पर दर्जों वाले से क्या मुराद है, कोई बता सकता है आप में से? अगर कोई बताए दर्जों वाला से, दर्जों से क्या मुराद है, कौन से दर्जे? पहले तो क्लास में हम ज्यादा क्विज लिया करते थे, पिछले दिनों से मैं खुद फील कर रहा हूँ कि क्विजिंग जरा कम हो गई है। तो आपकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होनी चाहिए क्लास में, आप खुद भी सवाल करें और अगर हम कोई सवाल करें तो आप उसका जवाब भी देने की कोशिश करें। सही, इस तरह से इंटरेक्शन रहती है क्लास में जो बहुत ज़रूरी है। तो मआरिज से यहाँ पर क्या मुराद है, दर्जे? तो दर्जे किस चीज़ के दर्जे, जो आप स्कूल में जाती हैं उसके अंदर भी दर्जे होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, वो भी दर्जे होते हैं जी। आसमानी दर्जे, यानी ये जो आसमान है ये दर्जा ब दर्जा है, पहला दर्जा आसमान नंबर 1, दूसरा दर्जा आसमान नंबर 2, इस तरह से 7 आसमान होते हैं। तो ज़िल मआरिज का फिर की तफसीर क्या बनेगी, इसकी तफसीर बनेगी आसमानों का मालिक, आसमानों वाला, ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آسمانوں میں رہنے والا، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں رہتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا تو ایک پورا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے، صرف آسمانوں میں کوئی تھوڑی اللہ تعالیٰ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آسمانوں میں رہنے والا مراد نہیں ہے بلکہ آسمانوں کا مالک مراد ہے جو کہ اللہ رب العزت ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا ہم نے خلاصہ تفسیر غالباً پڑھ لیا تھا. اور اس کی معارف و مسائل میں سے بھی ہم نے پڑھ لی تھی، پیج نمبر 555 555 کے اوپر، ایکچولی 554 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، جس کے اندر معارج کی تفسیر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تین چیزیں نا ذرا ساتھ لے کر کے چلیں، ایک تو ہے ترجمہ جو کہ پیج 549 پہ ہے، ٹھیک ہے، آیت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، پھر پیج نمبر 551 پر خلاصہ تفسیر ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے آیت کا ترجمہ کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے اس کی خلاصہ تفسیر پڑھیں گے، اور اس کے فوراً بعد پھر معارف و مسائل میں اگر اس آیت سے ریلیٹڈ کوئی بات لکھی ہے تو وہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد چوتھی آیت کا ترجمہ، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ تعرج الملائکۃ، ملائکہ چڑھیں گے، والروح، اور روح یعنی روح بھی چڑھے گی ملائکہ بھی چڑھیں گے، الیہ اللہ کی طرف، الیہ کا مطلب کیا، اس کی طرف، اور اس سے یہاں پر کون مراد ہے، اللہ رب العزت کی ذات، ٹھیک ہے. تو اللہ کی طرف ملائکہ اور روح جو ہیں وہ چڑھیں گے، فی یومن اس دن، کانا مقدارہ ہوگی جس کی مقدار، خمسین الف سناتن، خمسین کہتے ہیں 50 کو، ٹھیک ہے، جیسے عشرہ 10 کو کہتے ہیں نا، تو سمانون 20 کو کہتے ہیں، ثلاثون 30 کو کہتے ہیں، اربعون 40 کو کہتے ہیں، اسی طرح خمسون 50 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو خمسون سے ہی خمسین بنتا ہے، کسی گرامیٹیکل ریزن کی وجہ سے اس کو خمسین پڑھتے ہیں. تو خمسین کا مطلب ہوتا ہے 50، الف کا مطلب ہوتا ہے 1,000، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا الف لیلہ، الف لیلہ ایک کہانیوں کی بہت بڑی داستان ہے جو کہ 1,000 راتوں میں سنائی گئی تھی، الف لیلتن اس کو اس لیے کہتے ہیں، لیل کہتے ہیں رات کو اور الف کہتے ہیں 1,000 کو، تو 1,000 راتوں والی کہانیاں، تو الف کا مطلب ہوتا ہے 1,000، اور سنا کا مطلب ہوتا ہے سال، تو 1,000 اور 50 یعنی 50,000 سال، ٹھیک ہے. تو قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پر، تو قیامت کا دن جو ہوگا اس کی مقدار کتنی ہوگی، 50,000 سال کے برابر ہوگی، ٹھیک ہے. اب اس کی تفصیل آگے لکھی ہوئی ہے، وہ ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ کچھ سمجھ میں آئے گا. اچھا، تو اس کی پھر ہم پہلے خلاصہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں، کہ خلاصہ تفسیر میں پیج 551 پر لکھتے ہیں کہ فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں، یہ لائن نمبر 3 ہے، تیسری لائن، فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں اس کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں. تو یعنی روح سے خلاصہ تفسیر میں مراد لیا گیا ہے اہل ایمان کی روحیں، ایمان والوں کی، ٹھیک ہے. تو یہ روحیں اس کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں. اس کے پاس سے مراد یہ ہے کہ عالم بالا میں جو موقع ان کے عروج کا منتہا مقرر کیا گیا ہے وہاں جاتی ہیں، ٹھیک ہے. کیا مطلب، ذرا مشکل سی اردو ہے لیکن اس کا مطلب انشاءاللہ سمجھتے ہیں، کہ عالم بالا، بالا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اونچائی والی جگہ، ٹھیک ہے. جیسے بالائی منزل، کسی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اندر جو ٹاپ فلور ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نا بالائی منزل، اسی طرح دودھ کے اندر بالائی جم جاتی ہے. تو بالائی کہاں جمتی ہے، دودھ کے اندر، اوپر کی طرف جمتی ہے، ٹاپ کے اوپر، ٹاپ ایک اس کی لیئر بن جاتی ہے، تو اس کو بالائی کہتے ہیں. تو عالم بالا سے کیا مراد، اوپر والا عالم، ٹھیک ہے. اوپر والا عالم کیا، کس کے اوپر والا عالم، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عالم بنائے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں سے سب سے پہلا عالم کون سا تھا، عالم الارواح، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا نا تو روحوں کی شکل میں تخلیق کیا، یہ روحیں ساری کی ساری کہاں ہوتی ہیں؟ عالم الارواح میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے جس کا نمبر آتا ہے دنیا میں جانے کا، تو وہ عالم ارواح سے اس کی روح عالم دنیا میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دنیا کا عالم کیا ہے؟ جس کو ہم فزیکل مٹیریل ورلڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ عالم دنیا کہلاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کرکٹ کے شائقین تو سبھی ہوں گے، پاکستانی انڈین ہی ہیں سارے، رائٹ. تو کرکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا اسٹیڈیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس اسٹیڈیم کے اندر نا ایک تو ہوتا ہے پلینگ گراؤنڈ، پلے گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں، جہاں پر کہ ایکچولی کرکٹ کھیلی جاتی ہے. لیکن ایک جگہ ہوتی ہے جس کو پویلین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پویلین کے اندر جو ہے جو کرکٹرز، جو بیٹس مین ہوتے ہیں نا، بیٹنگ ٹیم جو ہوتی ہے، وہ پویلین کے اندر ویٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جب اس کی باری آتی ہے نا اگلے بیٹس مین کی، تو پھر وہ پویلین سے اتر کر کے گراؤنڈ میں جاتا ہے، ٹھیک ہے. جب تک اس کی باری نہیں آتی وہ پویلین میں ویٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بالکل اسی طریقے سے عالم الارواح جو ہے اٹس لائک اے پویلین، ٹھیک ہے. وہاں پہ ساری ارواح، ساری روحیں جو ہے وہ اپنے باری آنے کا انتظار کر رہی ہیں. جب اس کو عالم دنیا کے اندر بلایا جاتا ہے تو وہ روح جو ہے وہ وہاں سے کیسے آتی ہے؟ خود سے اتر کر کے نہیں آتی، بلکہ فرشتہ اس کو لے کر کے آتا ہے، عالم دنیا کے اندر لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے. پھر جب عالم دنیا میں وہ آؤٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ کرکٹ بیٹس مین جو ہوتے ہیں وہ بالآخر آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو جب وہ آؤٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہاں جاتی ہے؟ اگلے عالم میں جاتی ہے. اس عالم کو کیا کہتے ہیں؟ پہلا عالم عالم ارواح، دوسرا عالم عالم دنیا، اور تیسرا عالم اس کو کیا کہتے ہیں جب یہاں سے آؤٹ ہوتے ہیں عالم دنیا سے؟ تو کدھر انتقال کر کے جاتے ہیں؟ منتقل. کہاں ہو جاتے ہیں؟ اس کا نام پتہ ہے کسی کو؟ جی، عالم برزخ، ٹھیک ہے، عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں. اسی کو قبر بھی کہہ دیتے ہیں. تو قبر از ایکول ٹو عالم برزخ، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک پورا کا پورا ایک عالم ہے، پوری ایک ورلڈ ہے یہ عالم برزخ. اس کی بڑی تفصیلات حدیث کے اندر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی اس تفصیل میں جائے بغیر ہم اس تیسرے عالم جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دیکھیں ٹریول کر رہے ہیں. عالم الارواح سے ہم نے اپنا ٹریول شروع کیا، عالم دنیا میں آئے، عالم دنیا سے ٹریول کر کے عالم برزخ میں جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ تھرڈ ہماری لوکیشن ہو گئی. اس کے بعد چوتھا عالم کیا ہوتا ہے؟ اس کو عالم آخرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. عالم آخرت یعنی میدان حشر جب اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اور وہاں پر پھر سارے یہ معاملات شروع ہوتے ہیں. عالم آخرت، اسی عالم آخرت کو یہاں پر عالم بالا کہا، اونچا عالم، ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ وہ الٹیمیٹ اونچا عالم ہے کہ جس کے لیے ایکچولی ہمیں بنایا گیا ہے. یہ ہماری الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے، دس از دی ہائیسٹ مقام کہ جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دس از آر لاسٹ مقام نا، کہ اب یہاں پر جو ہے وہ ریوارڈ اور سزا وغیرہ کا معاملہ ہوگا. تو عالم بالا کے اندر بھی جو ہے نا وہ ہماری ایک لمٹ ہے، ہم اس لمٹ سے آگے نہیں جا سکتے. تو کہاں تک جائیں گے؟ وہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے عروج کا منتہا، ٹھیک ہے. یعنی عالم برزخ سے ہم گویا کہ ترقی کر کے جو ہم نیکسٹ عالم میں جا رہے ہیں نا، اس کو عروج کہا، ٹھیک ہے. عروج کر کے ہم جا رہے ہیں، اوپر کلائم کر کے ہم نیکسٹ عالم میں جا رہے ہیں. لیکن کلائم کر کے ہم کس لمٹ تک جا رہے ہیں؟ اس لمٹ کو منتہا کہتے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں جا سکیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ روحیں جو ہیں وہ وہاں تک جاتی ہیں جہاں تک اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. اور چونکہ اس عروج کا راستہ آسمان ہے، اس لیے ان کو معارج یعنی سیڑھیاں فرما دیا. دیکھیں کیا زبردست تفسیر کریے کہ یہاں پر ذل معارج، اللہ تعالیٰ ذل معارج ہے. کیوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ ذل معارج ہے؟ آسمانوں والے ہیں، معارج سے مراد آسمان. تو کیوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ آسمانوں والے ہیں؟ کیونکہ یہ جو روحیں اللہ تعالیٰ کی طرف قیامت کے دن ٹریول کریں گی، یہ کہاں سے ٹریول کریں گی؟ یہ عالم برزخ سے ٹریول کریں گی. عالم برزخ یہ کہاں ہے؟ فزیکل لوکیشن کیا ہے عالم برزخ کی؟ عالم برزخ کی فزیکل لوکیشن جو ہے نا وہ عالم دنیا ہی ہے. कहाँ है? आलम दुनिया ही है, आलम बरजख की लोकेशन। ठीक है, फर्क सिर्फ ये है कि आलम दुनिया वाले लोग जो हैं वो आलम बरजख वालों को देख नहीं सकते, गोया कि आलम बरजख के अंदर जो लोग हैं ना वो हैं तो यहीं पे मौजूद, ठीक है, कब्रों के अंदर मौजूद है, हमारे घरों में मौजूद नहीं है, ठीक है, एक अलग जगह पे मौजूद है, लेकिन इस दुनिया के अंदर ही मौजूद, दुनिया के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन एक तरीके से ट्रांसपेरेंट हैं वो हमसे। जैसे बचपन में आपने अगर कहानियां सुनी हो या किसी अलिफ लैला वगैरह की कोई बच्चों का प्रोग्राम देखा हो तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता था सुलेमानी टोपी, ठीक है, वो सुलेमानी टोपी जो है ना वो जिसको पहना देते थे ना तो वो लोगों की निगाहों से ओझल हो जाता था, हालांकि वो वही मौजूद होता था, राइट। तो इसी तरीके से आलम बरजख के जो लोग हैं ना वो सुलेमानी टोपी पहने हुए वो हमें नजर नहीं आते, ठीक है। तो इसका मतलब लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि उनकी रूहें जो है ना वो गर्दिश करती रहती हैं और घरों में आती जाती रहती हैं और घूमती फिरती रहती हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, घूमती फिरती बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो यानी सम सोर्ट ऑफ अंडरग्राउंड वर्ल्ड है ये। हाँ, ये कह सकते हैं ये सम सोर्ट ऑफ अंडरग्राउंड वर्ल्ड है, लेकिन इसी ग्राउंड के नीचे ही है, इसी दुनिया के ग्राउंड के नीचे ही है, ओवर ग्राउंड नहीं है ये, अबव ग्राउंड नहीं है, हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग अबव ग्राउंड रहते हैं, ठीक है। तो रूहें अंडरग्राउंड रहती हैं, और अगर आप ग्राउंड खोद भी दें ना, नीचे खोद करके नीचे पहुंच जाएं तो भी आपको ये रूहें नजर नहीं आएंगी, क्योंकि वहां पर भी जो ये रहती है ना तो ये एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में रहती है, ठीक है। तो अब यहां से ये आसमान तक कैसे जाएंगी? आसमान तो ऊपर है, ऊंचा है आसमान, ठीक है, तो ये नीचे से आसमानों के थ्रू ट्रैवल करते हुए ये आलम बाला में पहुंचेंगी, जहां पर के कयामत कायम होगी, ठीक है। तो मैदान हशर ये कहां पर कायम होगा? ये समवेयर अबव द हेवेंस, आसमानों के ऊपर कहीं कायम होगा, ठीक है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए ये आसमान जो है वो बतौर सीढ़ियां के रूहें इस्तेमाल करेंगी। अच्छा, फिर उसके बाद वो अजाब ऐसे दिन में वाकई होगा कि जिसकी मकदार दुनिया के 50,000 साल के बराबर है। मुराद कयामत का दिन है, यानी कयामत का जो ये जो प्रोसेस शुरू होगा ना, तो ये प्रोसेस जो है वो इतना लंबा चलता रहेगा, इतना लंबा चलता रहेगा कि हमारी दुनिया के 50,000 साल गुजर जाए इतने टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसा ये दुनिया यानी दुनिया में जो हम जिसको दिन कहते हैं वो क्या चीज होती है? दुनिया में दिन हम दो चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो चीज वो वक्त होता है कि जबकि सूरज तुलू होता है ना तो हम कहते हैं दिन का आगाज हो गया, और फिर जब मगरिब के वक्त सूरज गुरूब हो जाता है तो हम कहते हैं कि दिन खत्म हो गया, ठीक है। एक तो ये दिन है, ये हमारी डेफिनेशन है दिन की, सूरज तुलू होने से सूरज गुरूब होने तक। दूसरी हमारी डेफिनेशन क्या है दिन की, जिसको हम 24 घंटा कहते हैं, ठीक, 24 घंटे ये एक दिन होते हैं। तो ये 24 घंटे क्या होते हैं, कैसे मतलब है क्या ये 24 घंटे? ये 24 घंटे ये उतना ड्यूरेशन होती है कि जिसके अंदर जमीन सूरज के गिर जो चक्कर काट रही है ना, तो उस चक्कर काटने में ये जमीन स्पिन हो जाए, पूरी की पूरी स्पिन हो जाए, घूम जाए पूरी की पूरी अपने मदार की, अपने अपने एक्सेस के ऊपर, ठीक है, ऑर्बिट के ऊपर नहीं बल्कि अपने एक्सेस के ऊपर पूरी की पूरी घूम जाए, ये 24 घंटे होते हैं, ठीक है। इसी वजह से दिन आता है और रात आती है, ठीक है, क्योंकि जब जब जमीन अपने एक्सेस के ऊपर जो जमीन के कोई इक्वेटर है या जमीन के गिर्द अगर आप एक इमेजिनरी कोई डंडा डाल दें जमीन के थ्रू, ठीक है, तो उसको आप जमीन का एक्सेस कहेंगे, ठीक है। तो जमीन उस एक्सेस के गिर्द घूम जाती है, जितना टाइम उसको घूमने में लगता है ना ये दिन कहलाता है, इसको 24 आवर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन है दिन की, 24 घंटे, सही है। तो वहां पर जो दिन होगा ना वहां पर कोई सूरज के गुरूब होना और तुलू होने का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा सिचुएशन होगी नहीं कि जमीन जो है वो अपने ऑर्बिट के गिर्द जो है वो घूम रही है और या एक्सिस के गिर्द घूम रही है, ये सब कुछ तो इस दुनिया में है ना, कयामत के दिन ये सब कुछ थोड़ी होगा। तो वहां पर दिन से क्या मुराद है, वहां पर दिन से ये मुराद है कि ये जो पूरा का पूरा यानी ये सिलसिला शुरू होगा ना, कि लोगों को खड़ा किया जाएगा पहले मैदान हशर के अंदर, यहां से लेकर के जब तक ये सारा मामला खत्म ना हो जाए। खत्म कब होगा ये? कयामत के दिन का ये सारा मामला खत्म कब होगा? कब मैदान हशर से मामला आगे चलेगा? जब हम मैदान हशर से फिर कहाँ लेकर के जाए जाएंगे? मैदान हशर से अगली डेस्टिनेशन क्या है, अगला मुकाम क्या है मैदान हशर के बाद, जो कि मैदान हशर का हिस्सा तो नहीं है, राइट? मैदान हशर के बाद अगला मुकाम, डेस्टिनेशन क्या है हमारी, बता सकते हैं? जी माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सिरात, नहीं सिरात है, मुस्तकीम नहीं, मुस्तकीम को थोड़ी सिरात बोलती तो सही था। सिरात, पुले सिरात, ठीक है, पुले सिरात, सिरात है मुस्तकीम नहीं, पुले सिरात, राइट? ये पुल किधर है? ये मैदान हशर और जन्नत के दरमियान है, ठीक है ना? दूसरी तरफ जन्नत है और इस तरफ मैदान हशर है, जिसके ऊपर हम सब के सब मौजूद होंगे, ठीक है? तो ये पुल, ये जसर पुल, यानी पुल को अरबी में जसर कहते हैं। तो ये जसर किन दो चीजों के दरमियान है? जन्नत और मैदान हशर। और बीच में क्या चीज है? पुल तो ऊपर होता है ना, पुल के नीचे भी तो कोई चीज होती है, समंदर होता है, दरिया होता है, राइट? या कोई खाई होती है, कोई घाटी होती है। तो ये नीचे क्या चीज होगी? नीचे जहन्नुम होगी। क्या मतलब? कि मैदान हशर और जन्नत के दरमियान जहन्नुम होगी, ठीक है? तो अगले जो मुकाम है जिसके ऊपर मैदान हशर से लोग जाएंगे, वो पुले सरात है। तो गोया कि पुले सरात तक जाने तक, पुले सरात पर जाने तक जितना वक्त गुजर रहा है ना, इसको आप कयामत का दिन कह सकते हैं, इसको कयामत का दिन कह सकते हैं। क्योंकि इसके बाद जब पुले सरात के ऊपर लोग चढ़ गए, तो वहां पर तो फैसला हो रहा है ना कि भाई तुम आगे चलो, चलो पहुंचो जन्नत में, या तुम नहीं पहुंच सकते, तुम कट करके नीचे गिरो, ठीक है? तो यहाँ पर तो फैसला हो रहा है, तो पीछे सारा कुछ मामला हो चुका है, जिसको के मैदान हशर का मामला कहते हैं। और तो यहाँ दिन से मुराद ये पूरा का पूरा ड्यूरेशन है, ठीक है? और इसकी मकदार कितनी होगी इस दुनिया के 50,000 साल के मुताबिक के बराबर? तो फरमाते हैं कि मुराद कयामत के दिन है, जो कुछ हकीकी मकदार से, कुछ उसके इश्तिदाद से कुफार को इस कदर तूल महसूस होगा, यानी कुफार के ऊपर ये बहुत शदीद होगा। इश्तिदाद का मतलब है शदीद होना, ठीक है? और उसकी हकीकी मकदार भी बहुत लंबी होगी, और उसके अंदर सख्तियां भी बहुत ज्यादा होंगी। इस वजह से ना काफिरों को ये दिन बहुत ज्यादा लंबा महसूस होगा, क्योंकि होता है ना कि अच्छा, हम कहते हैं ना ये बात कि जी अच्छा वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है और बुरा वक्त जो है वो गुजरता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि अच्छी चीज, अच्छा टाइम जब आपके ऊपर आ रहा होता है, तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत आसान फील करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो आपको कोई, आपका दिल चाहता है कि ये वक्त कभी खत्म ना हो, अच्छा वक्त कभी भी ना खत्म हो, ठीक है ना? जब मैके में जाते हैं तो फिर ऐसे ही होता है ना अक्सर खवातीन का मामला, कि जी मैं बस हमेशा यहीं पे रहूं, ये वक्त कभी भी खत्म ना हो। और ससुराल में जाती हैं तो अगर चंद महीनों के लिए भी वहां पे रहना पड़ रहा है, तो या चंद हफ्तों के लिए, चंद दिनों के लिए भी अगर ससुराल में जाके रहना पड़ रहा है, या जिंदगी भी ससुराल में गुजर रही है, तो फिर ऐसा लगता है कि बस ये तो वक्त खत्म ही नहीं होकर के दे रहा, ठीक है? तो क्योंकि उसके अंदर तकलीफ होती है, एक दिल के अंदर एक एक बेतमीनानी की कैफियत होती है। तो जब भी ऐसा होगा ना, तो घड़ी जो है वो स्लो नहीं हो जाती, घड़ी की सुइयां जो है वो आहिस्ता मूव करना नहीं शुरू हो जाती, बल्कि उस दिन की, उस माहौल की सख्ती की वजह से इंसान की नफ्सियात के अंदर जो है ना, वो ऐसी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं कि जैसे कि घड़ी की सुई जो है वो आहिस्ता हरकत करना शुरू हो गई है, ठीक है? तो यही मामला जो है वो कयामत के दिन भी होगा, कि कुफार को जो है वो सख्त तवील महसूस होगा। और चूंकि कुफर और सरकशी के मरातब के एतबार से इसकी शिद्दत और दराजी मुख्तलिफ होगी, کسی کے لیے بہت زیادہ، کسی کے لیے کچھ کم۔ اس لیے ایک آیت میں کا الف سنتن آیا ہے، ٹھیک ہے؟
کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو سختی ہوگی یہ ہر ایک کے اوپر برابر کی سختی کو تھوڑی ہوگی، بلکہ جو ایمان والے ہوں گے وہ بھی وہیں پہ میدان حشر میں موجود ہوں گے، لیکن ان کے اوپر تو نرمی ہوگی، تو ان کو تو یہ دن ایسے ہی لگے گا جیسے کہ میکے کا ٹائم، رائٹ؟ خواتین کے لیے تو ایمان والوں کو ویسا لگے گا، تو وہ کہیں گے یار ختم ہی نہ ہو کبھی، اتنا تو ہم مزے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہ رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ اتنی بہترین نعمتیں ادھر بھی مل رہی ہیں کھانے پینے کے لیے، آرام سے جو ہے وہ سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو بس ختم ہی نہ ہو کبھی یہ، رائٹ؟ اور جو کافر ہوں گے ان کے اندر مختلف درجے ہوں گے، کیونکہ گنہگار مسلمان بھی وہ بھی اس دن کی سختی میں مبتلا ہوں گے، تو ان کے اوپر جو سختیاں ہوں گی وہ کم درجے کی سختیاں ہوں گی، اور جو زیادہ گنہگار مسلمان ہوں گے ان کے اوپر زیادہ سختیاں ہوں گی، اسی طریقے سے جو کافر ہوں گے ان کے اوپر سب سے زیادہ سختیاں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو سختی کے اعتبار سے یہ تو ایک سائیکولوجیکل فیلنگ ہے نا بیسیکلی، کہ کتنا لمبا کتنا لمبا کتنا، یہ تو ایک یعنی ہیومن سائیکک کی درجے کی بات ہے، تو اس وجہ سے ہر ایک کے لیے ایک ڈفرنٹ مقدار کے طور پر فیل ہوگا، ہر ایک کو ڈفرنٹ مقدار کے طور پر فیل ہوگا۔ تو ایک آیت کے اندر نا الف سنا بھی آیا، یعنی ہزار سال کے برابر۔ کافروں کی تخصیص اس لیے کی کہ حدیث میں ہے کہ مومن کو وہ دن اس قدر ہلکا معلوم ہوگا جیسے ایک فرض پڑھنے کا وقت، ٹھیک ہے؟ یعنی ایمان والا، اب یہاں پر کس ایمان والے کی بات ہوئی ہے؟ وہ ایمان والا جس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ کامل ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بالکل بھی نہیں ہوتی ہے اس کی زندگی میں، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ کہ صرف وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر کے نہیں آیا، صرف دل سے تصدیق نہیں کری، صرف زبان سے اقرار نہیں کیا، بلکہ اپنے ہاتھ پیر آنکھ کان ناک ہر قسم کے اعضاء سے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کری، اطاعت بھی کری اپنے تمام اعضاء سے، ایسے شخص کو کامل مومن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب قرآن کے اندر ایمان والوں کا تذکرہ آتا ہے نا تو عموماً وہاں پر کامل ایمان والوں کا تذکرہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کامل ایمان والے یہاں پر بھی مراد ہیں، کہ ان کے لیے جو ہے نا یہ دن بہت ہی زیادہ آسان ہوگا جیسے ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت، بس اتنا کم ٹائم، فرض نماز پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 4 منٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فجر پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگتے ہیں، بلکہ مطلب 4 منٹ جو ہے وہ منیمم، 4 رکعت پڑھنے میں 4 منٹ منیمم لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ 4 منٹ کے اندر فرض نماز پڑھ سکتے ہیں 4 رکعت والی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ جو فرض نمازیں ہوتی ہیں نا، فرض، ٹھیک ہے، 2 رکعت فجر کی، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، 3 رکعت مغرب کی، اور 4 رکعت عشاء کی، یہ فرض نمازیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ فرض نمازوں کے اندر اختصار ہے، اختصار، اختصار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مختصر کرنا، مختصر کرنا، یہ اختصار، یہ فرض نمازوں کے اندر ہے۔ فرض نمازوں میں لمبی لمبی صورتیں نہیں پڑھی جاتی، لمبے لمبے سجدے نہیں کیے جاتے، لمبی لمبی یعنی سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العظیم نہیں، یہ فرض نمازوں میں نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ اس کی ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، فرض نماز میں اختصار ہے، صحابہ کرام کے تعامل سے، عمل سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے علاوہ حکمت اس کے اندر کیا ہے کہ بھئی فرض نماز جو ہوتی ہے نا یہ تو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، مرد نے تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ افضل یہ ہے کہ مسجد میں جا کر کے پڑھے، تو اس سے اس کو مسجد کی فضیلت اور ثواب بھی مل جاتا ہے، بہت ساری فضیلتیں ہیں مسجد کی، ٹھیک ہے؟ لیکن جماعت میں پڑھنا تو مرد کے لیے تو واجب ہے فرض نماز، ٹھیک ہے؟ تو مرد نے تو فرض نماز جماعت میں پڑھنی ہے، اور جب جماعت میں پڑھے گا تو وہ اکیلا تو نہیں ہوگا نا، بلکہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک، کم از کم ایک فرد تو اور ہوگا نا، ٹھیک ہے نا، کم از کم ایک فرد، اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر یہ لمبی نماز پڑھے گا فرض نماز، تو اور لوگ جو اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہیں، تو بھئی کسی کو کوئی تقاضا ہو سکتا ہے، کوئی اس کو ارجنسی ہو سکتی ہے کسی کام کرنے کی، ہو سکتا ہے اس کی صحت اچھی نہ ہو، اس کو کوئی تکلیف ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی نہ کوئی اس کو پرابلم لگی ہوئی ہو، تو آپ جب جماعت کروا رہے ہیں تو آپ اپنی لمبی قرت اور لمبے سجدوں کی وجہ سے دوسرے کی تکلیف کا سبب بن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس تکلیف کے سبب بننے کی اجازت نہیں ہے. اس وجہ سے فرض نماز جو ہوتی ہے نا اس میں اختصار ہوتا ہے, اس کو مختصر کر کے پڑھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن نفلوں کے اندر اختصار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نفلوں کو آپ جتنا لمبا پڑھیں آپ کی مرضی ہے, آپ جتنا افورڈ کر سکتی ہیں, آپ جتنا اس کو یعنی آپ کی صحت اجازت دیتی ہے, آپ کا وقت اجازت دیتا ہے, آپ اتنا لمبا پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ نفل نماز کے اندر جماعت نہیں ہوتی, کوئی دوسرا انسان آپ کی نفل نماز پر ڈپینڈ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. انلیس یہ کہ وہ اور بات ہے کہ وہ کوئی بیٹھا ویٹ کر رہا ہے کہ جی ان کی ختم ہو تو پھر میں ان سے بات کروں, ٹھیک ہے نا, وہ ایک الگ سچویشن ہے. لیکن نفل نمازیں عمومی طور پر جو ہے نا وہ تنہائی میں پڑھی جاتی, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بھی بڑی یعنی اللہ تعالیٰ نے عجیب باتیں دل میں ڈالی ہیں اس وقت کہ نفل نماز میں پہلی بات جماعت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کے ساتھ تو کوئی انوالو ہے نہیں جماعت کے اندر, جو کہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہوں کہ ان کی نفل ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی, ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی, ٹھیک ہے. دوسری بات کیا کہ نفل نمازیں جو ہیں یہ تنہائی میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تنہائی میں پڑھنے کا مطلب کیا ہو گیا کہ کوئی شخص بیٹھا انتظار تو نہیں کر رہا نا آپ کا, کوئی لوگ جو ہے وہ باہر مسجد کے باہر ویٹ کر رہے ہیں کہ ہاں جی اندر یہ صاحب جو ہے وہ نفل نمازیں پڑھ لیں تو پھر آئیں گے تو پھر میں ان کے ساتھ کام کروں گا, ان کے ساتھ جو ہے وہ میں کوئی ضروری یعنی ضرورت کو پورا کروں گا. نہیں, بلکہ نفل نمازیں جو ہے نا وہ ایسے وقت میں پڑھنی چاہیے, ایسے ماحول میں پڑھنی چاہیے کہ جس کے اندر کے تنہائی ہو, ٹھیک ہے, لوگ ڈپینڈنٹ نہ ہو, ٹھیک ہے. اب جہاں تک عورتوں کا سوال ہے تو یہ جو اصول ہیں یہ عورتوں مردوں دونوں پہ اپلائی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ زیادہ جو ہے نا یہ مردوں پر اپلائی ہوتے ہیں کیونکہ مرد جو ہیں وہ انہوں نے جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, عورتیں اپنی جماعت تو نہیں کر سکتی کہ عورت جو ہے وہ کوئی امام بن جائے اور پیچھے جو ہے وہ عورتیں جو ہے اس کے ساتھ جماعت کر رہی ہوں. تو عورتیں جماعت کا حصہ کب بنتی ہیں؟ جب وہ کسی مرد کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا. عورتیں مرد کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھ سکتی ہیں, امام مرد ہوگا لیکن مقتدی جو ہیں وہ عورتیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو عورتوں کی جماعت جو ہے وہ اسی سچویشن میں ہو سکتی ہے کہ جب کوئی مرد امام ہو اور عورتیں اس کے پیچھے نماز کی نیت باندھیں, ٹھیک ہے. اور باقی یہ کہ نفل نمازوں کا معاملہ جو ہے تو نفل نمازوں میں عورتوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسی سچویشن میں کوئی نفل نمازیں لمبی نہ پڑھیں کہ جس کے اندر کے لوگ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے. بچہ جو ہے وہ رو رہا ہو یا کوئی بوڑھا جو ہے وہ ان کی نفل نماز کا انتظار کرے کہ جی ان کی نفل نماز ختم ہو تو جو مجھے ضرورت ہے وہ میری ضرورت کو پورا کرے, ٹھیک ہے, مجھے کھانا لا کر کے دے یا جو بھی اور کوئی ضرورت ہے. تو اس طرح سے نفل نمازوں کو جو ہے نا وہ ان چیزوں کے اوپر فوقیت نہیں دینی چاہیے, ٹھیک ہے. ہاں, آپ کے پاس اپنا یعنی اویلیبل ٹائم ہے تو اس ٹائم کو آپ چیٹنگ میں خرچ کرنے کے بجائے, فضول کی جو ہے وہ کھانے کی نت نئی ترکیبیں تلاش کرنے کے بجائے, یا اپنے کپڑوں کے جو ہے وہ نئے ڈیزائنس کو جو ہے وہ ڈسکور کرنے کے بجائے اور ایکسپلور کرنے کے بجائے آپ ان کو نفل نمازوں کے اندر لگائیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نفل نمازوں کو فوقیت دینی چاہیے, لیکن دوسرے معاملات کے اندر نفل نمازوں کو فوقیت نہیں دینی چاہیے, ٹھیک ہے. کوئی سوال ہو تو ضرور سے پوچھ لیجیے گا. اچھا, تو فرض نماز پڑھنے کا وقت بہت ہی مختصر وقت ہوتا ہے, تو ایمان والے کے اوپر, کامل ایمان والے کے اوپر یہ قیامت کے دن جو ہے وہ اتنا ہی مختصر ہوگا جتنا کہ فرض نماز پڑھنے کا وقت مختصر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب فرض نمازوں کی, مردوں کی فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو جماعت کے اندر نمازیں ہوتی ہیں نا, تو اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی ڈفرینس رکھا ہے, ٹھیک ہے, کہ ظہر کی جو فرض نماز ہے وہ سب سے مختصر, عصر کی نماز بھی سب سے مختصر, مغرب کی نماز میں تھوڑی سی لمبی سورت پڑھ سکتے ہیں, تھوڑی سی, جیسے کہ یعنی تیسویں پارے کی جو درمیانی سائز کی سورتیں ہیں نا, لا اقسم بحاظ البلد و ان تحل بحاظ البلد, یا وشم سے و دحاحا والقمر اذا تلاحا, ٹھیک ہے, یہ درمیانی درجے کی سورتیں ہیں, ٹھیک ہے, تیسویں پارے کے اندر. تو مغرب کی نماز کے اندر یہ پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, عشاء کے اندر اس سے تھوڑی زیادہ لمبی سورتیں پڑھ سکتے ہیں, اور فجر کے اندر زیادہ لمبی سورتیں پڑھ سکتے ہیں امام صاحب, ٹھیک ہے. جیسے سورہ قاف جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ تقریباً فجر کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اب یہ ڈفرینس کیوں ہے, فجر میں سب سے لمبی, عشاء میں اس سے چھوٹی, مغرب میں اس سے چھوٹی, اور عصر اور ظہر کے اندر
جو کہ ویسے بھی جہری تلاوت اس میں نہیں کی جاتی ہے، اس میں سب سے زیادہ چھوٹی صورتیں، وہ بھی لوگوں کی ضرورت کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فجر کے اندر ایسا وقت ہوتا ہے کہ کوئی کام کاج پر نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا؟ جو بچے ہوتے ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں اور بس آپ نے اپنی عبادت کرنی ہوتی ہے، وہ ویسے بھی انسان کے معمولات کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فجر کی نماز کے اندر لمبی سورت جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، رائٹ؟ عشاء کے اندر لوگ عمومی طور پر کام کاج سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اب انہوں نے آرام ہی کرنا ہوتا ہے عشاء کے بعد، کیونکہ سنت تو یہی ہے نا کہ عشاء کے بعد آپ آرام کریں، رائٹ؟ تو عشاء کی نماز میں پھر تھوڑی لمبی سورت پڑھنے کی اجازت ہے. مغرب میں بھی ایک سینسیبل معاشرہ جو ہوتا ہے نا، اس کا دن بھی مغرب میں ختم ہو جاتا ہے. ہمارا معاشرہ تو ویسے بھی ٹوٹلی سینس لوز کر چکا ہے نا، تو مغرب میں تو دن کا آغاز ہوتا ہے ہمارے یہاں، رائٹ؟ بہت سارے لوگوں کے دن کا آغاز مغرب کے وقت یا عصر کے وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک نارمل ہیومن معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں مغرب کے وقت دن ختم ہو جاتا ہے. جب دن ختم ہو جاتا ہے تو تھوڑی سی لمبی سورت پڑھی جا سکتی ہے. اصل کام کاج کا جو وقت ہوتا ہے وہ ظہر اور عصر کا وقت ہوتا ہے. تو اس کے اندر مختصر نماز پڑھنے کی تعلیم دی، ٹھیک ہے؟ anyway, یہ چند باتیں تھیں فرض نماز کے اختصار کے بارے میں. آگے لکھتے ہیں کہ سو جب عذاب کا آنا ثابت ہے تو آپ ان کی مخالفت پر صبر کیجیے. تو یہ صبر والی آیت تو ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اب ہم چلے جاتے ہیں معارف و مسائل کے اندر اس آیت کی جو انہوں نے تشریح لکھی ہے پیج نمبر 555 پہ، کہ تعرج الملائکۃ والروح. اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعنی یہ درجات جو تہ بر تہ اوپر نیچے ہیں، ان درجات کے اندر چڑھتے ہیں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل امین، ٹھیک ہے؟ اب یہ لفظ روح کی ایک دوسری تفسیر بھی ہے. ایک تفسیر تو خلاصہ تفسیر میں لکھی نا، خلاصہ تفسیر اصل میں کیا ہے، یہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن سے انہوں نے لی ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے روح کی تفسیر جو ہے وہ مومنوں کی روح سے کری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی کیسے کری ہے، ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی صحابہ کا قول ہوگا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث ہوگی، ٹھیک ہے؟ اپنے طور پر نہیں کوئی تفسیر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر جو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف و مسائل، یہ معارف و مسائل مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اب خود لکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی خود تحقیق کر کے انہوں نے لکھے ہیں، کہیں سے کاپی یعنی پوری کی پوری کسی ایک تفسیر سے کاپی نہیں کر لی، جیسے خلاصہ تفسیر تو پوری ایک تفسیر کاپی کر لی نا. لیکن یہاں پر انہوں نے مختلف تفاسیر سے، حدیث کی کتابوں سے اور اپنی ریسرچ کر کے پھر معارف و مسائل مرتب کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو معارف و مسائل میں انہوں نے روح کی جو تفسیر لکھی ہے وہ جبرائیل امین سے اس کی تفسیر کی ہے، جیسے کہ سورہ قدر کے اندر بھی ہے نا، وہاں پہ بھی آپ نے یقیناً اس کی تفسیر تو پڑھی ہوگی، چھوٹی سی سورت ہے اکثر لوگ پڑھ لیتے ہیں اس کی تفسیر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل ملائكة والروح فيها، ٹھیک ہے؟ وہاں پر بھی ملائکہ اور روح کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ روح سے مراد کیا ہے، تو جبرائیل امین مراد دیے جاتے ہیں وہاں پر بھی روح سے. تو یہاں پر بھی یہی لکھتے ہیں کہ جبرائیل امین بھی اگرچہ فرشتوں کے زمرہ میں شامل ہیں، لیکن ان کے خصوصی اعزاز کے لیے ان کا الگ نام ذکر فرمایا گیا ہے. اچھا، یہ ویسے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ بھی لیا تھا، لیکن پھر بیچ میں ایک لمبا گیپ آ گیا کیونکہ سازش کی ٹریولنگ تھی، تو چلیں اچھا ہے کہ دوبارہ سے پڑھ رہے ہیں. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، یہ جملہ ایک فعل محذوف یعنی ایک چھپے ہوئے فعل سے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یقعو، دیکھیں فعل کس کو کہتے ہیں انگریزی میں، جس کو ورب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کام، ٹھیک ہے؟ کام کرنے کے جو ٹینسز ہوتے ہیں نا، ان کو عربی گرامر میں فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ویسے جملے کے اندر تو فعل ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ موجود ہوتے ہیں نا جملے کے اندر، وربس موجود ہوتے ہیں. آئی ایم ایٹنگ، ٹھیک ہے؟ تو ایٹنگ ایک ورب ہے، وہ جملے کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ورب ہے نا وہ جملے کے اندر موجود نہیں ہوتا، لیکن انسان جو
کام کر رہا ہوتا ہے یا پیچھے سے جو بات چل رہی ہوتی ہے نا, تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس ورب کی, یعنی کس ورب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں نا آئی ایم ایٹنگ, میں کھانا کھا رہی ہوں, تو اس جملے کے اندر کھانا کھا رہی ہوں یہ موجود ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ نے اپنی آپ کی بیٹی, ٹھیک ہے, ڈرائنگ روم ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بیٹھی کھانا کھا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کچن سے اس کو آواز دے کر کے پوچھتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کچن سے آواز دے کر کے پوچھتی ہیں کہ کیا تم کھانا کھا رہی ہو, کیا تم کھانا کھا رہی ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے جو ہے وہ کچھ اور کرنا شروع کر دیا کھانا چھوڑ کر کے. ٹھیک ہے, تو اب بیٹی جو ہے نا وہ اگر یہ جواب دے کہ ہاں میں کر رہی ہوں, جو آپ نے مجھے کہا تھا نا وہ میں کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, یعنی وہ ایکسپریسلی یہ جواب نہیں دینا چاہ رہی کہ میں ہاں میں کھانا کھا رہی ہوں, بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں میں کر رہی ہوں نا جو آپ نے مجھے کہا تھا کرنے کو. ٹھیک ہے, تو اب اس نے جو یہ جملہ کہا نا, اس جملے کے اندر کھانے کا جو فعل ہے, کھانے کا جو ورب ہے, وہ اس نے چھپا دیا. ٹھیک ہے, اس نے ایکسپلیسٹلی یہ نہیں بولا کہ ہاں میں کھانا کھا رہی ہوں, بلکہ اس نے اس طریقے سے جواب دیا ہاں میں کر رہی ہوں جو آپ نے مجھے کہا تھا کرنے کو. ٹھیک ہے, تو اس کو کہیں گے کہ فعل یہاں پر محذوف ہے, چھپا ہوا ہے, لیکن سیاق و سباق سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ آپ کی بیٹی جو جواب دے رہی نا وہ کس چیز کے بارے میں جواب دے رہی ہے, کھانا کھانے کے بارے میں ہی جواب دے رہی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ اس نے کہا نہیں کہ میں کھانا کھا رہی ہوں, لیکن وہ کھانے کے بارے میں ہی جواب دے رہی ہے, کیونکہ آپ کا سوال جو تھا وہ کھانے کے بارے میں تھا. ٹھیک ہے, یا ایکچولی یہ بھی نہ کہے, وہ صرف کہہ دے ہاں, صرف ہاں کہہ دے, تو ہاں کہہ کر کے بھی وہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہے, وہ کھانے کے بارے میں بات کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سوال کھانے کے بارے میں تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو یہ کہیں گے کہ اس کا جو جواب ہے نا, یہ جواب کھانے کے ہی متعلق ہے, کھانے کے متعلق ہی اس نے جواب دیا ہے, حالانکہ لفظ کھانا اس نے اپنے جواب میں کہا نہیں, پھر بھی اس کا جواب کھانے کے متعلق ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی جملے کے اندر فعل محذوف ہوتا ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ کسی چیز سے متعلق ہوتا ہے, تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے ایکچولی. تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ فی یوم من کان مقدارہ 50 الف سنہ, کہ اس جملے کے اندر فرما رہے ہیں کہ ایک چھپا ہوا فعل ہے, وہ فعل کیا ہے, یقعو, یعنی واقع ہوگا, وہ واقع ہوگا فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ. ٹھیک ہے, یعنی جو عذاب کا ذکر پیچھے چل رہا تھا نا, یہ عذاب کہاں واقع ہوگا, یہ اس دن میں واقع ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. ٹھیک ہے, تو یقعو کا جو فعل ہے نا, جس کا مطلب ہوتا ہے وہ واقع ہوگا, ٹھیک ہے, یہ چھپا ہوا ہے, اس جملے کے اندر مینشن نہیں ہے. فرمایا کہ یہ عذاب جس کا اوپر ذکر آیا ہے کہ کافروں پر ضرور واقع ہو کر رہے گا, اس کا وقوع اس روز ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی. ٹھیک, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو کہ ایک مشہور صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے متعلق سوال کیا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی, کہ یہ دن کتنا دراز ہوگا. جی, قیامت کا دن, صحیح, یعنی حساب کتاب کا جو دن ہے اس کی بات ہو رہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ کبھی بہت زیادہ جذبات میں جب کوئی جواب دیا کرتے تھے نا, تو اس طریقے سے قسم کھا کے جواب دیتے تھے. ٹھیک ہے, کہ اللہ کی قسم, جیسے ہم کہتے ہیں نا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اللہ کی قسم کہتے تھے, کبھی اس طرح بھی کہتے تھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کی قسم ہی کھا رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے ذکر کر رہے ہیں کہ جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر قدرت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے, کہ میری جان اللہ کے قبضے میں, میں اس کی قسم کھا رہا ہوں کہ یہ دن مومن پر اتنا ہلکا ہوگا کہ ایک نماز فرض ادا کرنے کے وقت سے بھی کم ہوگا. ٹھیک ہے, دیکھیں بات کرنے کا انداز کیا ہے, کہ فرض نماز में जितना कम टाइम लगता है उससे भी कम होगा। तो इस हदीस से भी एक बात जाहिर हो गई कि फर्ज नमाज नमाज में कम टाइम लगना चाहिए। अच्छा, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से यह हदीस रिवायत की गई है कि तर्जुमा पढ़ लेते हैं कि यानी ये रोज मोमिनीन के लिए इतना होगा जितना वक्त जोहर व असर के दरमियान होता है, यानी जितना वक्त जोहर और असर के दरमियान होता है। ये रिवायत हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरफूअन भी मनकूल है और मौकूफन भी मनकूल है। अच्छा, यहाँ पर मुझे याद आया कि आपने से किसी ने सवाल किया था कि ये मनकूल हदीस और मरफू हदीस और मौकूफ हदीस वगैरह के बारे में बता दें, तो अभी मुझे याद आया तो उस वजह से उसकी तैयारी तो नहीं करी है। मे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर वो देख लेते हैं कि मरफू हदीस क्या चीज़ होती है और मौकूफ हदीस क्या चीज़ होती है। कुछ थोड़ा सुपरफिशियली कम अज़ कम इसको एड्रेस कर लेंगे। तो यानी एक हदीस में ये भी आया है कि जोहर से असर तक जितना वक्त होता है ना तो उतना ही लंबा वक्त होगा, उससे ज़्यादा लंबा वक्त नहीं होगा, लेकिन किन किन लिए? मोमिनीन के लिए। इन रिवायात हदीस से मालूम हुआ कि इस दिन का ये तूल कि 50,000 साल का होगा एक इजाफी अमर है, कुफार के लिए इतना दराज और मोमिनीन के लिए इतना मुख्तसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों बातें हो सकती हैं। क्या एक ये कि होगा तो ये 50,000 साल के बराबर सबके लिए, ठीक है, मोमिनीन और काफिरीन सबके लिए ये 50,000 साल के बराबर होगा, लेकिन चूंकि काफिरीन अजाब में होंगे तो उनको इसका लम्हा लम्हा जो है वो बहुत मुश्किल लग रहा होगा, बहुत मुसीबत लग रहा होगा। लेकिन ईमान वाले चूंकि बहुत आराम से होंगे तो उनको जो है ना यही लंबा पीरियड जो है वो बहुत हल्का लग रहा होगा। और वही बात जैसे कि पीछे हुई थी कि जल्दी गुजर जाता है अच्छा वक्त, जो हम इस दुनिया के अंदर भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये एक बात हो गई कि हर एक के लिए 50,000 साल के बराबर, ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये हो गई कि भाई अल्लाह ताला कादर है, कादर मुतलक है, ठीक है। हो सकता है कि नहीं हर एक के लिए 50,000 साल के बराबर ना हो, बल्कि उनके लिए हो, काफिरों के लिए, और इनके लिए यानी उसकी मिकदार फिजिकली भी कम कर दी जाए ईमान वालों के लिए, ठीक है। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि ईमान वालों के लिए जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तो एग्जैक्टली ऐसा ही हो विदाउट एनी नीड फॉर एक्सप्लेनेशंस, एनी नीड फॉर यानी क्या कहते हैं कि नहीं, लंबा तो उतना ही होगा लेकिन आसानियों की वजह से उनको कम लगेगा। तो ये तो हम यानी फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना भाई, हो सकता है फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही ना हो, बस वाकई इनके लिए अल्लाह ताला इसको इसको छोटा बना दें, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। क्यों? इसलिए कि ये जो टाइम है ना, टाइम जमाना जिसको कहते हैं हम, ये जमाना भी अल्लाह ताला की मखलूक में से एक मखलूक है, ठीक है। ये जमाना जो है ना ये अल्लाह ताला की मखलूक है। अल्लाह ताला ने जिस तरह से जमीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, उसी तरह अल्लाह ताला ने टाइम को भी पैदा किया, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जब टाइम को पैदा किया है तो अल्लाह ताला किसी एक इंसान के लिए इतना लंबा टाइम, किसी दूसरे इंसान के लिए थोड़ा सा टाइम, किसी तीसरे इंसान के लिए एक मुख्तलिफ अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। यानी अब आप लोगों ने आई डोंट नो किस किस कितने ने कितनों ने आप में से साइंस पढ़ी है, लेकिन साइंस में अगर थोड़ा सा आगे जाए ना, न्यूटन सॉरी न्यूटन न्यूटन नहीं आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन का नाम तो सुना होगा सबने। तो आइंस्टाइन ने जो एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेजेंट करी थी ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि हर बंदे का, हर चीज का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना वो हर एक के लिए अलग हो सकता है, हर जगह का एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो जब हर जगह का एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है तो भाई हर बंदे का भी एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है, ठीक है ना। किसी एक बंदे को अल्लाह ताला जो है वो 50,000 साल के टाइम के अंदर लगा दें और एट द सेम टाइम दूसरे बंदे को का जो मामला है वो 1,000 साल के अंदर निपट जाए, तीसरे बंदे का मामला जो है वो एक दिन के अंदर निपट जाए, चौथे बंदे का मामला जो है वो जोहर से असर के दरमियान जितना टाइम होता है उतने टाइम के अंदर निपट जाए, ठीक है। तो अल्लाह ताला तो टाइम के क्रिएटर हैं, अल्लाह ताला कैन हैंडल द टाइम विच एवर वे ही वॉन्ट्स, जिस तरह से भी चाहें
اس طرح سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دونوں چیزیں ممکن ہیں, آسائش اور تکلیف کی وجہ سے. ہاں, معراج کے واقعے کے اندر بھی وہی فریم آف ریفرنس کا معاملہ ہے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بستر مبارک سے اٹھے, ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب کچھ گھوم گھام کے واپس آ گئے, لیکن اس دنیا کا فریم آف ریفرنس جو تھا اس کے مطابق جو ہے کوئی ٹائم پاس ہی نہیں ہوا, کچھ بھی پاس نہیں ہوا, بالکل سب کچھ ایز اف یہ دنیا جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پر تھی اس وقت. حالانکہ یہ دنیا سٹینڈ سٹل پر تو نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, مکہ مکرمہ جو ہے وہاں پر تو خالی لوگ نہیں رہتے نا, لوگ تو دنیا کے ہر کونے کے اندر رہتے ہیں, تو بھائی لوگوں کی زندگیاں چل رہی. جیسے مکہ مکرمہ میں اس وقت رات تھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے گئے تھے, تشریف لے گئے تھے, وہاں مکہ مکرمہ میں رات تھی نا, رائٹ. لیکن اگر آپ جو ہے وہ یورپ میں چلے جائیں, اس زمانے میں یورپ میں پوری سویلائزیشن موجود تھی, چائنیز سویلائزیشن موجود تھی, تو چائنا میں چلے جائیں تو چائنا میں تو رات نہیں ہوتی اس وقت, چائنا میں تو دن ہوتی ہے. تو کیا لوگ جو ہے وہ فریز ہو گئے تھے اس وقت؟ لوگ کام کاج کرتے کرتے جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ رک گئے تھے, جیسے کہ وہ فلموں کے اندر ہوتا ہے لوگ فریز ہو جاتے ہیں ایک دم, بھائی ان کے کام کاج چلتے رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو روک دیا ہوگا اس وقت, بلکہ فریم آف ریفرنس تبدیل ہو گیا نا. اس فریم آف ریفرنس کے اندر وقت جو ہے وہ گزرا چلا جا رہا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پہ, دوسرے آسمان پہ, چوتھے, اور جو ہے وہ اس سے بھی ملاقات ہو رہی ہے, اس سے بھی بات چیت ہو رہی ہے, جنت بھی دیکھ رہے ہیں, جہنم بھی دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بھی بات چیت ہو رہی ہے, اور یہاں کا جو فریم آف ریفرنس ہے یہاں پہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, بالکل وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. اور یہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے اپنے بستر کے اوپر, تو جو گرمی ہوتی ہے نا انسان کے بستر کے اوپر اس کے بدن کی وجہ سے, وہ گرمی تک موجود تھی, کیونکہ وہ گرمی فوراً ختم ہو جاتی ہے جیسے ہی انسان بستر سے ہٹتا ہے نا, وہ گرمی ختم ہو جاتی ہے, ایک لمحہ لگتا ہے بس اس کے اندر, لیکن وہ گرمی تک ختم نہیں ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینسز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے بھائی, صحیح ہے. اچھا, اس کے بعد فرماتے ہیں کہ روز قیامت کی درازی 1000 سال یا 50,000, اس کی تحقیق. اس آیت میں روز قیامت کی مقدار 50,000 سال بتائی گئی ہے, اور سورہ تنزیل السجدہ کی, یعنی سورہ جو سورہ سجدہ ہی کہتے ہیں اس کو, الف لام میم سجدہ, کہ اس کی آیت میں 1000 سال آئے ہیں. آیت یہ ہے, یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, یعنی تدبیر کرتے ہیں امر الہی کی آسمان سے زمین تک, پھر چڑھتے ہیں اس کی طرف ایک ایسے دن میں کہ جس کی مقدار 1000 سال ہے عام شمار کے اعتبار سے, یعنی ہم جو شمار کرتے ہیں اس کے اعتبار سے 1000 سال ہے. اب بظاہر ان دونوں آیتوں کے مضمون میں تعارض اور تضاد ہے, اس کا جواب مذکورہ روایات حدیث سے ہو گیا کہ اس دن کا طول مختلف گروہوں کے اعتبار سے مختلف ہوگا, ٹھیک ہے, وہی جو ابھی ہم نے بات کری کہ کافروں کے لیے الگ اور مومنوں کے لیے الگ. تمام کفار کے لیے 50,000 سال کا, اور مومنین صالحین کے لیے یعنی کامل مومنین کے لیے ایک نماز کا وقت. ان کے درمیان طوائف کفار ہیں, ممکن ہے یعنی ان کے یعنی مومنین صالحین اور جو کافرین ہیں تو ان کے درمیان بھی تو بہت سارے لوگ ہیں نا, مومنین سیئات یعنی جو گناہگار مومن ہیں, ٹھیک ہے, تو ممکن ہے کہ بعض کے لیے صرف 1000 سال کے برابر ہو. اور وقت کا دراز اور مختصر ہونا, شدت اور بے چینی اور آرام و عیش میں مختلف ہونا مشہور اور معروف ہے, یعنی دس از سم تھنگ وچ از ویری ویل نون, ٹھیک ہے, کہ عذاب جو ہے وہ قیامت کے دن کا یا قیامت کے دن کی سختی جو ہے وہ انسان کے اعمال کے حساب سے ہوگی, کہ بے چینی اور شدت تکلیف کا 1 گھنٹہ بعض اوقات انسان کو 1 دن بلکہ 1 ہفتہ 10 سے بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے, 10 ہفتوں سے بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے, اور آرام و عیش کا بڑے سے بڑا وقت مختصر معلوم ہوتا ہے. اور آیت تنزیل السجدہ جس میں 1000 سال کا دن بیان کیا گیا ہے, اس کی ایک توجیہ تفسیر مظہری میں یہ بیان کی ہے کہ اس آیت میں جس دن کا ذکر ہے وہ دنیا ہی کے دنوں میں کا ایک دن ہے, ٹھیک ہے. اس میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کا آسمان سے زمین پر آنا, پھر زمین سے آسمان پر واپس جانا, اتنی بڑی مسافت کو طے کرتا ہے کہ انسان طے کرتا
تو اس کو 1000 سال لگتے، کیونکہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ آسمان سے زمین تک 500 سال کی مسافت ہے۔ تو 500، یہ 500 بھی ایک طریقہ ہے 500 کو لکھنے کا، ٹھیک ہے؟ تو 500 سال اوپر سے نیچے آنے کے اور 500 واپس جانے کے، ٹھیک ہے؟ یعنی فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ یہ تو آسمانوں میں رہتے ہیں۔ تو آسمان سے اس زمین تک آنے کا جو راستہ ہے نا، وہ اگر ایک انسان طے کرے تو اس کو 500 سال لگیں گے، ٹھیک ہے؟ ایز اف کے ایک، آپ اگر ایک سڑک بنا دیں یہاں سے لے کر کے آسمان تک اگر بنا دیں، تو اس سڑک کے اوپر اگر ہم چلنا شروع کر دیں تو ہمیں 500 ایئرز لگیں گے آسمان تک پہنچنے میں، ٹھیک ہے؟ اب ظاہر ہے آسمان تک پہنچنے میں 500 ایئرز لگیں گے، تو اوپر سے نیچے آنے میں بھی 500 ایئرز ہی لگیں گے۔ 500 + 500 = 1000، ٹھیک ہے؟ تو یہ مراد ہے اس آیت کے اندر، جو کہ سورہ الف لام سجدہ کی ہے یا تنزیل سجدہ کی ہے۔ اگرچہ فرشتے اس مسافت کو بہت ہی مختصر وقت میں طے کر لیتے ہیں، تو سورہ سجدہ کی آیت میں دنیا ہی کے دنوں میں سے ایک دن کا بیان ہوا، اور سورہ معارج میں قیامت کے دن کا بیان ہے جو ایام دنیا سے بہت بڑا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو سورہ معارج کے اندر دنیا کے دن کی بات نہیں ہو رہی ہے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، جبکہ تنزیل سجدہ کے اندر دنیا کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے اندر فرشتے اتر کر کے دنیا میں آتے ہیں اور دنیا سے پھر اوپر واپس جاتے ہیں، اور اس کی درازی اور کوتاہی مختلف لوگوں پر اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے مختلف محسوس ہوگی۔ کسی کو کوئی سوال ہے؟ یہاں سے آگے پڑھنے کا بھی ارادہ نہیں ہے، کلاس مجھے ختم بھی کرنی ہے اور آپ کی ویسے بھی فقہ کی کلاس شروع ہو جاتی ہے، تو اس کلاس کے اندر نا کوشش کیا کریں کہ سوال کیا کریں، بیکاز یہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے نا، اس میں چیٹ ونڈو کے اندر آپ کو سوال لکھنے کا آپشن اویلیبل ہے۔ یوزلی جو بیانات ہوتے ہیں، چاہے آپ لائیو بیان سن رہی ہوں کسی کا، چاہے آپ ریکارڈڈ بیان سن رہی ہوں، تو اس میں تو پوچھنے کا تو کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے نا، تو اس فرق کا فائدہ اٹھانا چاہیے کلاس کے اندر جو ایک آپشن اویلیبل ہے، ٹھیک ہے؟ تو بلکہ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ایون ڈیورنگ دا ویک بھی، جو ہے نا ہفتے کے دوران بھی جب کلاسز نہیں ہوتی ہیں، تو اس وقت بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتے ہو نا، تو ان کو بھی اپنے پاس نوٹ کر کے لکھ لیں اس نوٹ بک میں، جو کہ آپ امید ہے کہ کلاس کے اندر سامنے رکھی ہوں گی، تو اس نوٹ بک میں اس طرح کے سوال لکھ لیا کریں، اور جب کلاس کا ٹائم آئے تو ان سوالات کو یہاں پر آپ لکھ کر کے پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ کلاس سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، کلاس سے ان ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ جواب دینے کا آپشن بہرحال ٹیچر کا ہوتا ہے، ٹیچر کو آتا ہوگا تو جواب دے گا، نہیں آتا ہوگا تو کیسے جواب دے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ٹیچر مناسب نہیں سمجھے گا کہ اس سوال کا جواب ٹیچر کلاس میں دیا جائے تو نہیں دیں گے، آپ کو بتا دیں گے کہ نہیں یہ تو ایسا سوال ہے جو کہ آپ الگ سے پوچھ لیں۔ اچھا، اور آخری بات یہ کہ یہ جو چیٹ ونڈو ہوتی ہیں تو اس میں آپ کے سامنے ایک لکھا ہوتا ہے نا ٹو، اور ٹو کے سامنے یہ ایوری ون کر کے ایک ڈراپ ڈاؤن بنا ہوا ہوتا ہے ٹلڈا سا، تو اس میں جو ہے نا آپ یہ سلیکٹ کر سکتی ہیں کہ جو آپ سوال لکھ رہی ہیں نا تو وہ آپ صرف ٹیچر کو لکھیں، ٹھیک ہے؟ کسی اور کو نظر نہ آئے وہ سوال آپ کا، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ یہ اس لیے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں لیکن آپ یہ نہیں چاہ رہی کہ دوسرے لوگ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اٹ کین بی میڈ ان ٹو اے پرائیویٹ کوشچن، تو مجھے تو پتہ لگے گا کہ آپ نے سوال کیا ہے لیکن میں کسی کو بتاؤں گا نہیں کہ جی فلانی نے یہ سوال کیا، وہ یہ سوال کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نام لیے بغیر ہم کہہ دیں گے بھائی کسی نے یہ سوال کیا ہے پرائیویٹلی، تو میں اس سوال کو ریپیٹ کر لوں گا اور پھر اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا سوال بھی ہو جائے گا ایڈریس، اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کیا سوال کیا ہے۔ اور میرے لیے بھی اس کے اندر ایک فائدے کی بات ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ پرانے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا تو ان کو پھر ذرا ڈانٹنے کا کبھی دل چاہتا ہے، ضرورت محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی اگر وہ سوال کرتے ہیں تو کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جن کے اوپر اصلاح کرنے کے لیے ڈانٹنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو اگر اچھا ہی ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ دوسروں میں پوشیدہ ہوگا تو جب آپ کو ڈانٹ پڑی ہوگی تو کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ ڈانٹ کس کو پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ پرائیویٹ آپشن سلیکٹ کر کے پھر آپ سوال کریں بے شک، ٹھیک ہے؟ آپ کی شاید فقہ کی کلاس آ چکی ہے یہاں پر، یہ آپ کو جا چاہے گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔